السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان اللہ قوی عزیز. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلیک توکلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، آج ہمارے اس بیان کا موضوع ہے نبیوں والا کام. انبیاء اکرام کیا کام کرنے کے لیے دنیا میں آئے، اور ظاہری بات ہے کہ انہی کی پیروی میں، انہی کی اتباع میں ہمارے لیے بھی کامیابی ہے، ہمارے لیے بھی نجات ہے. سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالی نے اس موضوع کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ انبیاء اکرام کا دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا، وہ کس کام کے لیے آئے تھے، کیا کرنے کے لیے آئے تھے. ارشاد ہوتا ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، بے شک ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ، واضح معجزات کے ساتھ. وانزلنا معهم الكتاب والميزان، اور ہم نے نازل کی ان کے ساتھ کتابیں، اور میزان ترازو. میزان ترازو یہ ایک عدل کی علامت ہے، یعنی ایسی شریعت دی، ایسے ضابطے دیے، ایسے قانون دیے کہ جن میں عدل تھا. کیوں یہ سب کس لیے کیا اللہ نے، کیوں ہم نے بھیجا رسولوں کو، یہ سب کچھ انہیں کیوں دیا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا بھی اتارا ہے. فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں شدید جنگ ہے، یعنی اس میں عسکری خوبیاں ہیں. جنگ کے لیے جو بھی ہتھیار بنتے ہیں، چاہے وہ آج بنتے ہوں چاہے ماضی میں بنتے ہوں، ان میں لوہے کے استعمال کو ایک بنیادی کلیدی اہمیت حاصل ہوتی ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوہے میں لوگوں کے لیے دوسرے فائدے بھی ہیں، اور بھی اس سے بہت کچھ بناتے ہیں، برتن بھی بناتے ہیں، اوزار بھی بناتے ہیں، اور بھی اپنے لیے سازو سامان بناتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ظاہر کر دے کہ کون ہے جو غیب میں رہتے ہوئے اللہ کے اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا ہے، زبردست ہے. اس آیت سے بات واضح ہو گئی کہ انبیاء اکرام دنیا میں آئے تھے عدل کے قیام کے لیے، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. ان کا مقصد کوئی محض واس و نصیحت نہیں تھا، ان کا مقصد محض صرف افراد کی تربیت اور تیاری نہیں تھا، ان کا مقصد کوئی محض تعلیم اور تزکیہ نہیں تھا. انہوں نے سب کچھ کیا ہے، تعلیم بھی دی ہے، لوگوں کو علم بھی سکھایا ہے، لوگوں کی تربیت بھی کی ہے، ان کا تزکیہ بھی کیا ہے، ان کی زندگی کا رخ بدل دیا ہے، ان کی سوچوں کا رخ بدل دیا ہے، انہوں نے افراد کو بھی بدلا، لیکن ان کا اصل مقصد تھا کہ افراد کے ذریعے سے معاشرے میں جو ظلم ہے، جو زیادتی ہے، جو استحصال ہے، اس کا خاتمہ ہو اور معاشرے میں عدل قائم ہو. تو یہ ہے انبیاء اکرام کا مقصد. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ مقصد اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کس کے لیے؟ اللہ نے رسولوں کو بھیجا معجزات کے ساتھ اور کتابوں کے ساتھ اور میزان کے ساتھ، عادانہ شریعت کے ساتھ. باقی انبیاء اللہ کے رسول کے علاوہ ان کے مورچے بہت سارے قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا پھینکتے تھے، اژدھا بن جاتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر باہر نکلتے تھے، چمک رہا ہوتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو کئی مورچے ہیں، مٹی سے چڑیا بناتے، پھونک مارتے اڑنا شروع کر دیتی. مادرزاد اندھے کو آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے اس کی بینائی آ جاتی. مردے سے کہتے کم بیزن اللہ، وہ زندہ ہو جاتا. کئی ان کے مورچے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بھی کئی مورچے ظاہر ہوئے، لیکن آپ کا اصل معجزہ خود اللہ کا کلام قرآن مجید ہے. یعنی آپ کے لیے اللہ نے کتاب اور معجزے کو اکٹھا کر دیا. اس کتاب کے حوالے سے 5 مرتبہ قرآن مجید میں چیلنج ہوا. 2 مرتبہ چیلنج ہوا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، جیسے ایسا کلام لے آؤ. پھر 1 مرتبہ آیا کہ اچھا چلو 10 سورتیں لے آؤ، اور 2 مرتبہ آیا کہ چلو 1 ہی سورت لے آؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہی کتاب. تو اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا معجزوں کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، اور ہر نبی اور رسول کو اللہ نے ایک ایسی شریعت دی کہ جس میں عدل تھا. عدل میں اور انصاف میں فرق ہوتا ہے. انصاف کے لفظی معنی ہوتے ہیں نصف نصف کرنا، آدھا آدھا کرنا. اردو میں ہم عدل اور انصاف ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں، عربی میں اس کے معنی مختلف ہیں. اسلام انصاف کا لمبردار نہیں ہے، اسلام عدل کا علم بردار ہے. انصاف اور عدل میں فرق کیا ہے؟ انصاف تو یہ ہے کہ 2 آدمی ہیں اور دونوں کو آدھا آدھا کوئی چیز دے دی جائے تو انصاف ہو گیا، نصف نصف بانٹ دیا. اسلام کہتا ہے کہ نہیں، جو جس کا حق ہے اس کو دو. جس نے زیادہ محنت کی ہے اس کو زیادہ ملے گا، جس نے کم محنت کی اس کو کم ملے گا. جو زیادہ کا حقدار ہے اس کو زیادہ دو، جو کم کا حقدار ہے وہ اس کو کم ملے گا. تو یہ ہے عدل، کہ ہر ایک کو اس کا حق دینا جتنی اس نے محنت کی ہے، جیسی اس میں صلاحیت ہے اس کے مطابق. یہی وجہ ہے کہ معاشی اعتبار سے کچھ لوگ آگے نکل جائیں گے، محنت کریں گے، بھاگ دوڑ کریں گے، آگے نکل جائیں گے، صلاحیت زیادہ ہے تو اوپر چلے جائیں گے، اور کچھ وہ ہیں جو کہ نیچے رہ جائیں گے، صلاحیت کم ہے، محنت کم ہے کسی وجہ سے بھی. تو دنیا میں تو یہ کیفیت رہے گی، دنیا میں اس طرح کی مساوات اسلام میں نہیں ہے. اس لیے زکوٰۃ کا بھی حکم ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کے پاس زیادہ مال ہوگا اور وہ زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، اور کچھ لوگ معاشرے میں کسی وجہ سے بھی محتاج ہوں گے، وہ معذور ہوں گے، وہ زکوٰۃ دینے والے ہوں گے. تو دنیا میں عدل ہے، دنیا میں اس طرح کی مساوات نہیں ہے. ہاں قیامت کے دن جو فیصلے ہوں گے وہ مال کی بنیاد پر نہیں ہوں گے، وہ جائیداد کی بنیاد پر نہیں ہوں گے، وہ اللہ نے جس کو جیسا کردار دیا ہے اس کی بنیاد پر ہوں گے. ممکن ہے کسی کو اللہ نے دنیا میں معذور پیدا کیا، وہ بیچارہ زکوٰۃ دینے والا تھا، لیکن اگر اس نے اللہ کے احکامات کا پاس کیا ہے اور اللہ نے جس حالت میں بھی رکھا اس پر صابر و شاکر رہا ہے، تو وہ قیامت کے دن آگے نکل جائے گا. اور دنیا میں ایک شخص بڑا مالدار تھا، یہاں اس کی بڑی عزت تھی، بڑے اس کے نفری تھی، نوکر چاکر تھے، لیکن اگر وہ عیش میں اللہ کو بھولا ہوا ہے تو قیامت کے دن وہ پستی میں ہوگا. تو قیامت کا معاملہ اور ہے، وہاں پر تو سارے کا سارا فیصلہ ہونا ہے انسان کے کردار کی بنیاد پر. وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے قریب نہیں کرتی. اللہ تبارک بتعالیٰ نہ مال دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہاری صورتیں دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھتا ہے، تمہارے دل دیکھتا ہے. لیکن دنیا میں اللہ تبارک بتعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے عدل کا، کہ دنیا میں عدل قائم ہو، جو جس کا حق ہے اس کو دیا جائے. تو انبیاء اکرام دنیا میں اس لیے آئے تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو. عادلانہ شریعت لے کر آئے, اور وہ شریعت اس لیے نہیں تھی کہ اس کی صرف تلاوت کی جائے, تلاوت کر کے اس کا ثواب لے لیا جائے, مرحومین کو اسال ثواب کر دیا جائے, یا اسے تعویذ اور گنڈوں کے لیے, جادو اور ٹونے اور ٹوٹکے کے لیے استعمال کیا جائے, اس لیے شریعت نہیں آئی تھی. شریعت اس لیے آئی تھی تاکہ اس کو دنیا میں نافذ کیا جائے اور اس کی بنیاد پر دنیا میں عدل قائم ہو. تو یہ انبیاء اکرام کا کام تھا. بدقسمتی سے آج ہماری اکثریت انبیاء اکرام والے کام سے ہٹی ہوئی. اگر آپ جائزہ لیں اپنے اکثریت کا, آپ کو نظر آئے گا کہ عدل کے نفاذ کے لیے کوشش اور جد و جہد وہ ہم نے اپنے ذمہ داریوں سے خارج کر رکھی. آج ایک بہت اچھا مسلمان کون ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ واقعی بڑا سچا اچھا مسلمان ہے؟ وہ مسلمان وہ ہے جو پانچ وقت کی نمازیں پڑھتا ہو, رمضان میں روزے رکھتا ہو, اس کے چہرے پر سنت رسول کی بہار ہو, صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ اپنی پوری پوری دیتا ہو, صاحب استطاعت ہے تو وہ حج کر لے, اور اس کے بعد اللہ خیر سلام. اکثر و بیشتر کاروبار میں بھی حلال و حرام کی تمیز ویسے کم ہے, لیکن بہرحال پھر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو دیندار ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں سے کما رہے ہیں, جائز ہے کہ نہیں ہے. اور ورنہ یہ ہے کہ دیندار بھی ہیں لیکن ان کے سودی کھاتے بھی ہیں اور ہر طرح کے دھندے بھی چل رہے ہیں, لیکن بہرحال سمجھا جاتا ہے کہ یہ حاجی ہیں, صوفی ہیں, یہ ہمارا اکثر و بیشتر معاملہ ہے. جبکہ انبیاء اکرام دنیا میں اس کام کے لیے نہیں آئے تھے کہ اس طرح کے صوفی اور اس طرح کے نیک اور اس طرح کے درویش تیار کریں, بلکہ انہوں نے نیک لوگ تیار کیے, لیکن ان نیک لوگوں کے دلوں میں انہوں نے ایک ظلم کے خلاف نفرت, ایک جذبہ, ایک لاوا پکایا. اور جیسے ہی ان کو ایک ایسی جماعت میسر آ گئی کہ جو ظالموں کے خلاف, استحصال کرنے والوں کے خلاف, لوٹ مار کرنے والوں کے خلاف اقدام کر سکے, انہوں نے ان کو ٹکرایا ہے ان ظالموں سے, اور ٹکرانے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ٹکرانے کی کوشش ہوئی, قوم نے ساتھ نہیں دیا, کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعت تیار ہوئی, ٹکرائے اور کامیابی حاصل ہوئی, دنیا میں عدل قائم ہو گیا. حضرت طالوت کی قیادت میں ٹکرائے, جذبہ تھا, جوش تھا, ولولہ تھا, ٹکرائے, کامیابی حاصل ہو گئی, خلافت قائم ہو گئی. حضرت طالوت کی خلافت, حضرت داؤد کی خلافت, حضرت سلیمان علیہ السلام کی خلافت. تو لیکن یہ ہے کہ انبیاء دنیا میں آ کر یہ کام کرتے رہے. اب یہ کام اللہ کے رسول نے کیسے کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے یہ کام کیا قرآن کے ذریعے سے. 15 برس تک قرآن کے ذریعے سے ایک جماعت تیار کی, اور جب وہ جماعت تیار ہو گئی تو اس کے بعد اس جماعت کو ٹکرایا باطل نظام کے ساتھ. اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ عدل کا نظام صرف تبلیغ سے کبھی بھی نہیں آئے گا. جب اللہ کے رسول کی تبلیغ سے نظام نہیں بدل سکا تو اور کس کی تبلیغ میں اتنا اثر ہو سکتا؟ تو یہ آیت ہم واضح کر رہی ہے کہ رسولوں کو ہم نے بھیجا معجزات کے ساتھ, کتابوں کے ساتھ, عادلانہ شریعت کے ساتھ, تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. اور اب ایک بات جو عام طور پر لوگ کہتے ہوئے ذرا جھجھکتے ہیں, ذرا ہے بات ایسی ذرا جو خطرناک ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی وہ تو نہیں جھجھکتا کوئی بھی حق بات کہتے ہوئے. اللہ نے فرمایا کہ یہ کام پرامن طریقے سے نہیں ہوگا, لوٹ مار کرنے والے اپنی عیاشیاں آرام سے نہیں چھوڑیں گے, لہذا ان کے خلاف تمہیں دوہے کی طاقت کو استعمال کرنا ہوگا, پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ. یہ کام صرف جو ہے وہ ٹھنڈے کمروں کے اندر بیٹھ کر اور صرف علمی سرگرمیاں کر کے اور اس کے بعد صرف نمازیں پڑھ کر اور جو ہے وہ میٹھی میٹھی ٹھنڈی ٹھنڈی عبادات کر کے یہ کام نہیں ہوگا, اس کے لیے لازمن تصادم ہوگا, اور اللہ نے اس کے لیے لوہا اتارا. اتنا اہم مضمون ہے اس سورت کا یہ کہ پوری سورت کا نام ہے لوہا الحدید. ممکن ہے کہ کوئی شخص سے پہلی مرتبہ نام سنے تو سمجھے کہ شاید اس سورہ مبارکہ میں کوئی لوہے کی صفات بیان ہوئی ہیں اور کوئی لوہے کے استعمالات بیان ہوئے ہیں. پوری سورت میں 29 آیتوں میں لوہے کا ذکر صرف ایک آیت میں ہے, اور صرف اتنا ذکر ہے کہ ہم نے لوہا بھی اتارا ہے. لوہے کی خاص خوبی کیا ہے؟ فیہ باسم شدید, اس میں شدید لڑائی ہے. باسم کہتے ہیں لڑائی کو, شدید کہتے ہیں سخت کو, اس میں سخت لڑائی ہے. مراد یہ ہے کہ اس میں لڑائی کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیات رکھی ہیں. دور نبی میں تیر، نیزے، تلواریں، ڈھالیں کس سے بنتے تھے؟ لوہے سے بنتے تھے. آج میزائل ہوں، جہاز ہوں، بم ہوں، ان میں بھی اکثر و بیشتر کیا چیز استعمال ہوتی ہے؟ لوہا استعمال ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ہم نے لوہا اتارا ہے جس میں کہ شدید جنگ ہے، ومنافع للناس، اور اس لوہے میں لوگوں کے لیے بہت سارے فائدے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ کہاں کہاں جو ہے وہ لوہے سے کیا کیا بنتا ہے، پہیے بھی بن رہے ہیں، ٹرین بھی بن رہی ہے، پیٹیاں بھی بن رہی ہیں، اوزار بھی بن رہے ہیں، برتن بھی بن رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا بن رہا ہے، آلات بھی مختلف قسم کے بن رہے ہیں. وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کر دے کہ کون ہے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں رہتے ہوئے مدد کرتا ہے. یعنی دنیا میں عدل کے قیام کے لیے لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر باطل سے ٹکراتا ہے، اور اس کے بعد باطل کو شکست دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ خود بڑی قوت والا ہے، بڑا زبردست ہے. اللہ چاہے تو آنے واحد میں سب کچھ خود ہی کر لے، لیکن پھر بندوں کو اجر کیسے ملے گا؟ تو اس نے تو دنیا میں بندوں کو بھیجا ہے تاکہ ان کا امتحان ہو. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ چاہے تو آئین واحد میں اپنے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے اور دنیا میں صرف اہل حقوں اور حق کا نظام ہو، لیکن پھر ہمیں کہاں اجر ملے گا؟ پھر ہمارا امتحان کیسے ہوا؟ تو یہ اس آیت میں ہمارے سامنے آیا. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس آیت پر عمل کیسے ہوا. آپ کی زندگی کے، آپ کی سیرت کے ہمیں دو حصے ملتے ہیں. آپ نے دنیا میں عدل قائم کیا محض 21 برس کے عرصے میں. 13 برس مکے کے ہیں، 8 برس مدینے کے ہیں. مدینے میں 8ویں برس دین غالب ہو گیا، مکہ فتح ہوا، اور جو اللہ کے رسول کا اصل مشن تھا، 3 مرتبہ مشن بیان ہوا قرآن مجید میں کہ ہو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ جس نے اپنے بھیجا اپنے رسول کو کامل ہدایت قرآن کے ساتھ، جو آپ کا اصل مورچہ بھی آپ کی کتاب بھی ہے، ودین الحق اور ایک برحق دین کے ساتھ، عادلانہ دین کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس دین کو کل کے کل نظام زندگی پر غالب کر دیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا. یہ مشن آپ نے مکمل کیا 21 برس کے عرصے میں. 15 برس کے عرصے میں اس مشن کے لیے تصادم کی تیاری کی. آپ جانتے تھے یہ کام بغیر تصادم کے نہیں ہوگا. تیاری کیسے کی؟ 15 برس تک ایک سرفروشوں کی جماعت تیار کی، اور جب اس سرفروشوں کی جماعت تیار ہو گئی، 13 برس مکے کے ہیں، 2 برس مدینے کے ہیں. مدینے میں دوسرے سال 2 ہجری میں اب وہ دوسرا تصادم کا مرحلہ شروع ہوا. بدر سے تصادم کا آغاز ہوا، بدر کا مارکا، احد کا مارکا، خندق کا مارکا، صلح حدیبیہ، اور اس کے بعد فتح مکہ. 8 ہجری میں یہ تصادم اپنی کامیابی کو پہنچا اور دین غالب ہو گیا. تو ہمیں بھی اسی رخ پر کام کرنا چاہیے، اور ورنہ جو مرضی کرتے رہے. بدقسمتی سے اصل جو دین کا تصور ہے وہ آج ذہنوں سے محو ہو گیا. اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں ہمیں پہلے سے خبردار کر دیا تھا کہ بدا الاسلام غریبا وسیکون کما بدا. اسلام کا جب آغاز ہوا تھا تو لوگوں کے لیے اجنبی سا تھا کہ یہ کیسا دین ہے. ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے ایسی باتیں اپنے پچھلے باپ دادا میں تو نہیں سنی، پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں. اور سیکون کما بدا، عنقریب اسلام لوگوں کے لیے اجنبی ہو جائے گا، اصل اسلام بھول جائیں گے اور اسلام کا کوئی اور تصور ہوگا جو اس وقت ہمارے آئے، ایک روایتی اسلام، ایک مذہبی قسم کا تصور. فرمایا فطوبہ للغرباء، اس وقت مبارک بات ہے، تہنیت ہے ان کے لیے جو اصل اسلام کو زندہ کرے. تو اصل اسلام وہ جاننے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا کہاں، اس وقت کہاں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 15 برس کی محنت میں آپ نے افراد تیار کیے، اور یہ سارے آپ نے افراد تیار کیے قرآن کے ذریعے سے. اسلام کا آغاز کس چیز سے ہوا؟ قرآن سے ہوا. غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، وہاں سے اسلام کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد ایک جدوجہد شروع ہو گئی. پہلے دن سے آپ نے تصادم کا آغاز کر دیا باطل نظام کے خلاف. اور کیسے آغاز کیا؟ آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کامیاب ہو جاؤ گے. یہیں سے تصادم کا آغاز تھا. مشرکین مکہ بار بار کہتے تھے کہ آپ اللہ کی تعریفیں جتنی کرنی ہے کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم بھی اللہ کو بڑا اللہ مانتے ہیں. ابو جہل تو تلبیہ پڑا کرتا تھا طواف کرتے ہوئے کہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے جس کو تو نے خود شریک کر لیا، اور تو اس کا بھی مالک ہے، اور جو کچھ اس کے اختیار میں اس کا بھی مالک ہے. اب یہ شرک ہے لیکن بڑا توحید کے اندر لپٹا ہوا، کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے اس کے جس کو تو نے خود شریک کیا، تو اس کا بھی مالک ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس کا بھی مالک ہے. جبکہ ہمارا ایمان کا ہے کہ اللہ نے کسی کو شریک کیا ہی نہیں، جو ہے وہ اللہ الواحد القہار، اللہ اکیلا ہے، لا شریک لا، اس کا کوئی شریک ہی نہیں. لم یکن لہ شریک فی الملک ولا یشرک فی حکمہ احدا. تو مشرکین کہتے تھے کہ ہمارے یہ لا الہ مت کہیں، اللہ کی خوب تعریفیں کرتے، لیکن اللہ کے رسول نے پہلے دن ہی پتھر مارا، پہلے دن تصادم کا آغاز کیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ایک موقع پر 25 سردار ابو طالب کے پاس آئے کہ ہم آج ایک بڑی معقول بات لے کر آئے ہیں آپ کے پاس، آپ یہ مان لیں. کہا جی معقول بات کیا ہے؟ کہا کہ محمد سے کہو کہ وہ ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہے اور ہم محمد کو کچھ نہیں کہیں گے، بہت ہو گیا ہمارا آپس کا جھگڑا، جھگڑا ختم ہونا چاہیے. ابو طالب اس دھوکے میں آ گئے اور آ کر محمد سے کہا کہ بڑی معقول بات لے کر آئے کہ تم ان کے معبودوں کو کچھ نہ کہو اور یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تو لہٰذا یہ بات مان لو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ چچا جان، میں ان کو ایک ایسے کلمے کی تلقین کر رہا ہوں کہ اگر یہ اس کو مان لیں تو مکہ کیا ہے، پورا کا پورا عرب ان کے سرنگوں ہو جائے گا. تو ابو جہل نے کہا اگر ایسی کوئی بات ہے کہ پورے عرب پر ہماری حکومت قائم ہو جائے تو ہم ایسے 10 کلمے ماننے کو تیار ہیں. تو آپ نے کہا کہ میں ایک ہی بات کہتا ہوں، بس اتنا کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ گے. بس اس پر جو ہے وہ ون ترق الملا امن ہوم انم شو بس برو اللہ علیہ، سورہ سواد میں آتا ہے کہ اس پر وہ اکھڑ گئے اور کہا کہ چلو چلو اور اپنے معبودوں کے اوپر ڈٹے رہو. تو اللہ کے رسول نے پہلے دن ہی تصادم کا آغاز کیا. یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج تصور یہ ہے کہ اچھا مسلمان وہ جو کسی کو نہ چھیڑے، وہ صوفی قسم کا ہو، نہ کسی کے لینی میں ہو نہ کسی کے دینی میں ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تبلیغی بھائیوں کو بھی اس حوالے سے ذرا اپنے پورے طریقہ کار پر نظر ثانی کی توفیق عطا فرمائے. بس صرف فضائل کی تعلیم کرو، برائی کے خلاف آواز نہ اٹھاؤ، اور کسی کو ناراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں ظلم ہوتا رہے، جبر ہوتا رہے، توہین رسالت ہوتی رہے، توہین قرآن ہوتی رہے، کسی کے خلاف کچھ نہیں بولنا، بس اپنا کام کیے جاؤ، اپنا کام کیے جاؤ. یہ نبیوں والا طریقہ نہیں ہے. نبیوں والا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دن ہی باطل کو چھیڑا ہے، تاکہ جو بھی آئے وہ سوچ سمجھ کے آئے کہ آگے جا کر جو چھیڑا ہے ہم نے، یہ تصادم رفتہ رفتہ اور زیادہ شدت اختیار کرے گا، اور جو بھی آئے وہ سوچ سمجھ کے آئے کہ یہ راستہ جنت کا، یہ مشکلات والا راستہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جنت کو اللہ نے مشکلات میں گھیر دیا ہے، جنت تلواروں کی چھاؤں میں ہے. جنت آسانی سے نہیں ملے گی کہ ہم بس میٹھے میٹھے باز کرتے رہیں اور اس کے بعد ہمیں جنت حاصل ہو جائے. اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا کہ ایک ٹکراؤ ہوگا، تصادم ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن ہی تصادم کا آغاز کیا، اور اس کے بعد جو بھی آیا وہ سوچ سمجھ کے آیا کہ میں جو کلمہ کہہ رہا ہوں اس کلمے کی وجہ سے یہ سارے میرے دشمن ہو جائیں گے، میرے کاروباری تعلقات ان کے ساتھ ختم ہو جائیں گے، رشتے اگر کر رکھے ہیں تو وہ ٹوٹ جائیں گے. خود اللہ کے رسول کی دو بیٹیوں کے رشتے ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ طے تھے اور وہ رشتے ٹوٹ گئے. ایک نے تو آ کے گستاخی بھی کی تھی، اللہ کے رسول کی طرف تھوکنے کی کوشش کی، آپ نے بدعا دی تھی کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پہ مسلط کر دے، اور اس کو بعد میں پھر ایک شیر نے کیڑا پاڑا ہے شام کے تجارتی سفر میں. تو معلوم تھا کہ ہم جس راستے کی طرف آ رہے ہیں راستہ کانٹوں بھرا ہے، یہاں پر مشکلات ہوں گی، مار پیٹ ہوگی، تشدد ہوگا. اور اللہ کے رسول قرآن کے ذریعے سے جب بھی کوئی مشکل آتی، صحابہ کرام آ کر آپ کے سامنے مشکل بیان کرتے، قرآن نازل ہو جاتا اور قرآن کے ذریعے سے ان کی تسلی بھی ہو جاتی، تشفی بھی ہو جاتی، کبھی ڈانٹ بھی پڑ جاتی قرآن. حضرت خباب ابن ارت آئے ہیں، اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیجیے اللہ کی مدد کب آئے گی، بتایا نہیں کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، بہت بعد میں بتایا کہ جس عورت کے وہ غلام تھے اس بدبخت نے، وہ ان سے کام لیتی تھی لوہار کا، انہی کی بھٹی میں سے انگارے نکالے، زمین پر بچھائے، اپنے ساتھ کچھ بدماشوں کو لائی تھی، ننگی پیٹھ ان کو انگاروں پر لٹایا اور بڑا سا پتھر سینے کے اوپر رکھ دیا تاکہ اٹھ نہ سکیں. تو کہتے ہیں کہ میرا خون نکلتا رہا، چربی پگھلتی رہی، اس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہو گئے. بتایا نہیں اللہ کے رسول کو کہ آپ کو بھی دکھ ہوگا، صرف آ کر اتنا عرض کیا کہ اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ خباب تم جلدی کر رہے ہو. اس سے پہلے ایسا بھی ہوا ہے کہ اللہ کے بندوں کو لایا جاتا تھا، زمین میں گاڑ کر سر پہ آرا رکھ کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، میں اس لیے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کا اقرار کرتے تھے. ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوہے کی کنگھیوں سے گوشت ہڈیوں کے اوپر سے کھرچا جاتا تھا، لیکن وہ دین حق پر ڈٹے رہتے تھے. دادا ڈٹے رہو، صبر کرو، وہ وقت آئے گا کہ جو بڑا طویل علاقہ ہے یمن کی طرف، جو ہے وہ مشرق سے لے کے مغرب کی طرف، کہا کہ سنا سے حضر موت تک ایک سوار چلے گا اور ایسا عدل کا نظام ہوگا کہ اس سے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں ہوگا، کوئی راہزنی، کوئی چوری اور کوئی ظلم اور کوئی زیادتی نہیں ہوگی، ایسا نظام آئے گا. تم جلدی کر رہے ہو. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب قرآن میں اس کے حوالے سے کیا ڈانٹ آئی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے سمجھا ہے کہ میں زبان سے یہ کہہ دینے سے کم ایمان لے آئے، وہ چھوڑ دیے جائیں گے، انہیں آزمایا نہ جائے گا. ولقد فتنا الذین من قبلہم، ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا ہے. فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. اللہ تعالیٰ کھول کے رکھ دے گا کون سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں اور کون آزمائشوں سے بھاگ جاتے ہیں اور جھوٹے ہیں. قرآن مجید نے کہا حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. تم نے کہا سمجھا جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے. مستهم الباساء والضراء وزلزلوا، انہیں آپ پکڑا تھا تکلیفوں نے اور سختیوں نے، وزلزلوا اور انہیں ہلا مارا گیا تھا. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی پکار اٹھے تھے کب آئے گی اللہ کی مدد، متى نصر اللہ. کہا گیا الا ان نصر اللہ قریب، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. تو قرآن مجید کے ذریعے سے تربیت کی گئی، اصلاح کی گئی، کبھی تسلی دی گئی، کبھی ڈانٹ ڈپٹ کی گئی. قرآن مجید کے ذریعے سے ہی آپ نے لوگوں کو جمع کیا، غفلت سے نکالا. لوگ قرآن سنتے تھے اور حیران ہو جاتے تھے اور آپ کے پاس آتے تھے سننے کے لیے. ان میں سے جن کے دلوں کے اندر واقعتاً کوئی ضمیر زندہ تھا وہ آپ کی دعوت قبول کرتے تھے. آپ نے پھر قرآن کے ذریعے سے ان کی تربیت کی. کوئی خانقاہیں نہیں تھیں، کوئی مراقبے نہیں تھے، کوئی چلے نہیں تھے، کوئی ضربے نہیں تھے. نہ جانے چیزیں آئیں کہاں سے، ضربے لگ رہی ہیں، پوچھیں کیا اللہ کے رسول نے کوئی ضربے لگائی ہیں، کیا اللہ کے رسول نے کوئی چلے کاٹے ہیں، کوئی آپ نے خانقاہیں بنائی ہیں. وہ مثال وہ جی اللہ کے رسول غار حرا میں جایا کرتے تھے، نبوت کے ظہور سے پہلے جاتے تھے. نبوت کے ظہور کے بعد غار حرا میں ہیں یا گلیوں کے اندر پھر کے تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کے جلی کٹی باتیں سن رہے ہیں. نبوت کے ظہور سے پہلے گئے، لیکن نبوت کے ظہور کے بعد تو پھر آپ کو رنگ کچھ اور ہی نظر آتا ہے. پھر تو جو ہے وہ تبلیغ ہے، لوگوں کی جلی کٹی باتیں ہیں، اور اس کے بعد مدینی دور میں آپ کو نظر آئے گا کہ جہاد ہے، جنگ ہے. تو کوئی ایسی خانقاہیں، کوئی ایسے مراقبے وہ ہے نہیں. پورے تزکیہ کیا ہے کہ راتوں کو اٹھو اور ٹھہر ٹھہر کے قرآن مجید پڑھو. سورہ مزمل تیسری وحی کے موقع پر اللہ نے حکم دے دیا قم اللیل الا قلیلا نصفہ فانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کمبل میں لپٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھیے اور رات کو کھڑے ہو جائیے اللہ کی بارگاہ میں، کبھی آدھی رات، کبھی اس سے کچھ کم کیجئے، کبھی اس سے زیادہ کر لیجئے، اور ٹھہر ٹھہر کے قرآن مجید پڑھیے. اور یہی کام صحابہ کرام کرتے رہے.
سمجھ سمجھ کے قرآن اندر اترتا چلا گیا. جوں جوں قرآن اندر اترا ہے تو زندگی بدلتی چلی گئی. جوں بجا درخت جا دیگر شبد، جاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شبد. جب قرآن کسی کے اندر اترتا ہے تو وہ انسان بدل جاتا ہے. وہ کیا بدلتا ہے؟ اس کے لیے پوری دنیا بدل جاتی ہے. پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جھگڑے تھے، یہ میرا ہے یہ میرا ہے، اور اب کہتے ہیں کہ یہ بھی تم لے لو، اپنا ایسا بھی دوسرے کو دے دیں. وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو گئی، اللہ پر ایمان، آخرت کی فکر چھا گئی، دنیا اور اس کے مال و اسباب کی حقیقت مچھر کے پر سے بھی کم ہو گئی، غنا ایسا پیدا ہوا کوئی دنیا کی طلب ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد دین کے لیے سب کچھ لٹانے کی، یہاں تک کہ شہادت کی آرزو پیدا ہو گئی. جتنی محبت لوگوں کو زندگی سے تھی اس سے زیادہ محبت ان کو شہادت سے تھی. 15 برس میں اللہ کے رسول نے قرآن کے ذریعے سے یہ جماعت تیار کی ہے. جہاد قرآن کے ذریعے سے کیا ہے، اعتراضات کا جواب قرآن کے ذریعے سے دیا ہے، اسی طریقے پر فتنوں کا توڑ قرآن کے ذریعے سے کیا ہے، تبلیغ قرآن کے ذریعے سے کی. یہ دو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی پورے ابتدائی دور میں، قرآن اور اس کے بعد جہاد. جہاد کی اعلی شکل قتال ہے جو مدنی دور میں آئی، لیکن سورہ فرقان آیت نمبر 52، وَجَاهِدُوْمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اے نبی اس قرآن کے ذریعے جہاد کیجئے، بڑا جہاد. تو 15 برس تک جہاد بالقرآن ہے، صرف ابھی تلوار ہاتھ پہ نہیں آئی، لیکن اسی کی تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو کھینچ رہے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے جو لوگ کھینچ گئے ہیں ان کی تربیت، ان کا تزکیہ کر رہے ہیں. کام کیا ہو رہا ہے؟ ایک منظم جماعت کو بنانا، ایک تربیت یافتہ جماعت کو بنانا. 15 برس میں جب یہ جماعت تیار ہوئی ہے، اس کے بعد اس جماعت کو پھر ٹکرایا ہے باطل سے، اللہ کی طرف سے اجازت آ گئی ہے، حکم آ گیا مدنی دور میں کہ اب تم بھی اللہ کی راہ میں جنگ کر سکتے ہو. اب الحمدللہ تم اس قابل ہو گئے ہو کہ دشمن کے ساتھ تم جنگ کر سکو، جنگ کی ہے. اور اس کے بعد اب آخری 6 برس دونوں جہاد ساتھ ساتھ جاری رہے، تلوار کا جہاد بھی شروع ہو گیا اور قرآن کا جہاد بھی چلتا رہا، تبلیغ بھی ہوتی رہی اور قرآن کے ذریعے سے لوگوں کی تربیت اور تزکیہ بھی ہوتا رہا. تو قرآن کے ذریعے جہاد تو چلا ہے پورے دور نبوی میں، لیکن جو تلوار کا جہاد ہے وہ شروع ہوا 2 ہجری میں، 8 ہجری میں دین غالب ہو گیا، اور اس کے بعد دین کی توسیع کے لیے مزید آپ نے اپنی زندگی کے آخری دور تک، سن 10 جو ہے وہ نبوی تک، ہجری تک آپ وہ جہاد کرتے رہے. مقصود کیا تھا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم. تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبیوں کے طریقے پر چلیں، تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری زندگی کا رخ کیا ہے، اور اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کی زندگی کا رخ کیا تھا. یہ اگر چیز سامنے ہو تو پھر ہم اس حوالے سے سوچیں گے کہ ہمیں بھی دنیا میں عدل قائم کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. کیا میں صرف نمازیں پڑھ کر، ذاتی طور پر دیانتدار بن کر، ذاتی طور پر نیکیاں کر کے کیا میں دنیا میں عدل قائم کر سکتا ہوں؟ کبھی نہیں کر سکتے. 2 رسول موجود تھے بڑے دیانتدار، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، نہیں قائم کر سکے. کیوں؟ جماعت ساتھ تیار نہیں ہوگی، قوم نے ساتھ نہیں دیا. تو یہ کام جماعت کرے گی. محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں. تو یہ دونوں نے مل کر، محمد نے اور معہ ان کے ساتھیوں نے مل کر دنیا میں عدل کو قائم کیا. تو لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی ایک جماعت کی شکل اختیار کریں. اب جو بھی جماعت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام دین کی غلبے کا کرے، اس پر اعتماد ہو، اس میں شامل ہونا چاہیے اور اس کی قوت کو بڑھانا چاہیے، تاکہ اللہ کرے کہ ایسی قوت ہو کہ جو دشمن کو چیلنج کر سکے. عید سے ایک دن پہلے 26 اکتوبر کو روزنامہ جنگ میں قاضی حسین احمد صاحب کا ایک مضمون شائع ہوا ہے، اس کا آخری پیراگراف پڑھیے. وہ کہتے ہیں کہ الیکشن ملک میں ہونے والے ہیں، لیکن اور یہ الیکشن ہونے چاہیے، ہیں بھی ضروری، اس کے ذریعے سے رفتہ رفتہ جو ہے وہ کوئی احتساب ہوگا، کچھ بہتری آئے گی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود کسی بڑی خیر کی توقع مت کیجیے. بڑی خیر کے لیے ہمیں بھی ویسی کسی بہار کی ضرورت ہے جیسی بہار کے مصر میں آئی اور تیونس میں آئی، کہ لوگوں نے سڑکوں پر آ کر ایک مرتبہ جو ہے وہ جو شیطان حکمران تھے ان کو چلتا کیا. اس کے بعد پھر وہاں پر کوئی فیئر الیکشن ہوا، اس فیئر الیکشن کے نتیجے میں بالآخر مصر میں آپ جانتے ہیں کہ الافاند المسلمون برسکدار آئی ہے. ابھی ہیں بڑی رکاوٹیں اور جج بھی اور فوج بھی ان کو پریشان کر رہی ہے، یہ کشمکش چلے گی اور رفتہ رفتہ اللہ سے ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ وہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ آسانی کے ساتھ پرامن طریقے سے آسانی سے یہ کام ہونے والا نہیں ہے، اس کے لیے تصادم ہوگا، ٹکراؤ ہوگا، اور اس ٹکراؤ میں اگر کامیاب ہو گئی جماعت، اس کی صحیح تربیت ہے، وہ کھڑی رہنے والی ہے، بھاگنے والی نہیں ہے، اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ ہوگی. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ ہے نبیوں والا کام. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی کام کی توفیق عطا فرمائے، اس کام کو اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اس کام کو زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.